کے اشعار ہیں ہمارے حضرت شیخ رب العالمین مجدد زمانہ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ ان کے. ایسی صورت جو
پیش کرنا چاہتا ہوں.
اگرچہ عنوان تو اس کا عام ہے، حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کس قوم کی شباہت اختیار کی اس کے جیسے طرز و عمل اختیار کیا وہ اسی میں سے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور خدا تعالی نے جو سورہ فاتحہ میں اعلان فرمایا ہے، مانگنا سکھایا ہے ہم کو، شروع ہی میں مانگنا سکھا دیا، ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں. تو مولانا شاہ ربیع الاول صاحب رحمہ اللہ نے اس کو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تین ہی راستے ہیں. ایک تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جو مانگا گیا ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے. اور دو راستے ایسے ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے، غیر المغضوب، کہ وہ لوگ جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرے وہ ولا الضالین، کہ جو گمراہ ہوئے ہیں. ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور یہود پر غضب اس لیے نازل ہوا کہ وہ علم رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اور آیات الہی کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیا کرتے تھے، یعنی مسائل بدل کر بتلا دیتے تھے، حتیٰ کہ کتاب اللہ میں تحریف کر دیا کرتے تھے. اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. اور ضالین وہ ہیں جو بالکل جاہل ہیں، ہم کو علم ہی نہیں ہے، جب منزل کا علم ہی نہ ہو تو منزل پہ پہنچے گا کیسے. وہ غرض تین ہی راستے بتلائے گئے ہیں. ایک راستہ تو مطلوب اور مقصود ہے، جو کامیابی کو جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، رضا الہی کی طرف جاتا ہے. باقی دونوں راستے جو ہے وہ گمراہی کی طرف اور اللہ کے غضب کا مول لینے والے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر یہ بات تیزی سے پھیل رہی ہے کہ غیروں کے شعار کو اپناتے ہیں، کبھی کس بہانے سے کبھی کس بہانے سے. آواز نہ کرو بیٹا، خاموش رہو. کبھی کس بہانے سے کبھی کس بہانے سے، کبھی جو ہے اچھے اخلاق کے بہانے سے کہ اگر ہم ان یہود و نصارہ سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کریں گے اور ان کے طرز عمل کو برا جانیں گے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے، ان کے لیے چکنی ہوگی. تو کبھی کس بہانے سے کبھی کس بہانے سے، کبھی محض عیش و عشرت کے لیے، کبھی محض ہلہ گلہ کرنے کے لیے. یہ سب شیطانی سوچے ہیں، شیطان کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے پناہ میں رکھے. تو خصوصاً جو یہود و نصارہ کے جو تہوار ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اور ان کی وضع قطع، چاہے وہ کسی خاص تقریب کے لیے ہو، تہوار کے لیے ہو، یا عام طور پر ہو، اس کو اپنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پسند کرنا بھی ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. یہود و نصارہ کے طرز عمل سے نفرت ضروری ہے، نفرت ضروری ہے. اگر نفرت نہیں ہے تو بڑی فکر کی بات ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ان اعمال سے اور اس طرز عمل سے محبت یا پسندیدگی کا تاثر پایا جاتا ہے تو اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہے، اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. غرض یہ کہ یہ کرسمس کا جو عیسائی مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور خدا کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان کو، تو نعوذ باللہ تعالی من ذالک، اس دن خوشی منانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی نے بیٹا جنا، جبکہ اللہ تعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے. سورہ اخلاص میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. نہ تو اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا. تو یہ ایمان کی خیریت نہیں ہے اگر اس دن کی پسندیدگی ہو یا اس دن کے ساتھ ان ظالین کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون ہو، یا تعاون کی نظر ہو، یا ایسے موقع پر تحائف کا لین دین کرنا، یا اور ان کی جو خوشی منانے کا طریقہ ہے اس میں سے کسی طریقے کو اپنانا، یا اس کی نقل کرنا، یا آپس میں لین دین کرنا اس موقع پر، یا ان کے ساتھ لین دین کرنا ناجائز ہے. اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کی تردید فرمائی ہے سختی سے, لا تتخذوا الكافرین یہود و النصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ. تو جب آدمی کسی کی نقالی کرتا ہے تو یقیناً یا تو اس کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے یا اس کی عظمت ہوتی ہے. دو وجوہات ہوتی ہے نقالی کی, یا تو محبت ہوتی ہے یا عظمت ہوتی ہے. دونوں ہی حرام ہیں, دونوں ہی کفر کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں نہ تو کسی قسم کا اس راستے میں تعاون کرنا چاہیے. مثلاً یہ بھنگی ہیں, کچرے والے ہیں, یہ مانگتے ہیں کہ ہماری عید ہے اس میں ہمیں کچھ دے دو, تو اس موقع پر ان کو دینا جائز نہیں ہے. ہاں اپنی عید پر ان کو دے سکتے ہیں, اپنے تہوار کے دن, اپنی خوشی کے دن اس نیت سے ان کو دیں کہ یہ ہمیں بخیل نہ سمجھیں, اور انسانیت کے ناطے چونکہ غریب ہوتے ہیں تو ان کو انسانیت کے ناطے دینے پر بھی ثواب ہوتا ہے. اور یہ بھی نیت کر لے ساتھ میں کہ دین سے قریب ہو جائیں, کہ بھائی یہ سوچے کہ مسلمان بخیل نہیں ہے اور انسانیت ہے اس میں, ہماری غربت کا ان کو خیال ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے, تو دین سے قریب ہو جاتے ہیں. غرض یہ کہ نقالی اگر کرنی ہے تو اللہ نے نقالی کا راستہ بتایا ہے, اللہ تعالی نے بھی نقالی کا حکم فرمایا ہے. نقالی کرنی ہے تو نقالی کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے, مگر کس ذات کی نقالی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی. ہاں, اور اس کو اللہ تعالی نے بہترین نمونہ فرمایا ہے. یہ بھی تو دیکھو کہ حاکم الحاکمین کی نظر میں وہ بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کی کیا بات ہوگی جو حاکم الحاکمین کی نظر میں بہترین ہوگا, ہے نا؟ کیا ہے وہ آیت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین. خدا را اس نمونے کی ہم نقالی کریں, سر پر غیروں کے جیسے بال نہ ہوں, انگریزی بال نہ ہوں, سر پر بال ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں, چہرے گال پر بال ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی ہوں, لباس ہو ڈھیلا ڈھالا اور ٹخنا کھلا ہوا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی ہو, نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی ہو, اور وضو کریں, نماز پڑھیں, جو کچھ بھی زندگی کے امور انجام دیں ہر امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے. نقالی کا شوق ہے ہم کو, بہت اچھی بات ہے نقالی, کیونکہ اللہ کو پسند ہے نقالی. اللہ نے خود حکم دیا نقالی کا کہ میرے رسول کی اتباع کرو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اللہ کی محبت حاصل نہیں کی, قبر بھی اندھیری, قیامت بھی اندھیری, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور جو اللہ کی محبت اس دنیا سے لے گیا اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت کی شمع روشن ہے, قبر میں بھی اللہ کی محبت کی شمع روشن رہے گی, اور محشر کے دن بھی یہ شمع جو ہے جنت تک اس کی رہنمائی کرے گی, اور ایصال الی المحبوب اس کو نصیب ہوگا. تو نقالی تو ہمیں بھی حکم ہے نقالی کا, لیکن انعام یافتہ لوگوں کی نقالی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقالی, اور آپ کے اتباع میں جو صحابہ ہیں ان کی نقالی, اور صحابہ تابعین جو صحابہ کے نقال رہے ان کی نقالی, تبع تابعین تابعین کے نقال رہے ان کی نقالی, اور اولیاء کرام کی نقالی. نقل تو ہم بھی کرتے آئے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن نقل کرنے کے لیے کچھ کام یہ بھی تو دیکھو کہ کس کی نقل کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ کرسمس ہو یا ویلنٹائن ہو یا برتھ ڈے پارٹی ہو یا کوئی اور, کیونکہ مسلمان اس میں تیزی سے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا بڑا ذریعہ کیبل اور موبائل اسمارٹ فون بن رہے ہیں. تو جو کچھ وہاں دیکھتے ہیں صبح شام اس کی نقالی کی کوشش کرتے ہیں. اگر صبح شام اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے ہیں تو انشاءاللہ اولیاء اللہ کی نقالی نصیب ہوگی, جو کہ سلسلہ بسلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقالی پر منتج ہوتی ہے. تو اولیاء کرام کا راستہ دیکھنا چاہیے, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دیکھنا چاہیے. دنیا تو ہے خوش ہو لیں گے شیطانی کاموں سے, عارضی خوشی ملے گی, مزہ ملے گا. بھائی باتیں نہیں کرو, بات کرنا منع ہے یہاں. ادھر بیٹھو ایک اور ادھر ایک بیٹھو, باتیں مت کیا کرو. دوران تبلیغ بات کرنا منع ہے. جو بات ختم ہو جائے پھر بات کیا کرو. آئندہ اگر ایسا کیا میں پابندی لگا دوں گا. وہ لوگ بار بار یہ سمجھتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں چلتا ہے, میری آواز آتی ہے, سب کو آواز آتی ہے, خلل پڑتا ہے اور جو مضمون رہ جاتا ہے. تم لوگ بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتے ہو, کتنی بری بات ہے یہ. اور چھوٹے بچے بھی نہیں ہو, تین سال کے چار سال کے, جو بار بار غلطی کرتا ہے اس پہ صبر کیا جاتا ہے کہ چھوٹا ہے نہ سمجھے. اتنے نہ سمجھ تو نہیں ہو, نہ سمجھ تو ہوتے ہیں بچے نہ سمجھ ہی ہوتے ہیں, لیکن اتنے نہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ منع کیا ہے کہ بات کی تبلیغ کے دوران بات نہ کی جائے. اتنے تو سمجھ ہے ان کو, ہے نا. نہیں تو کیا کرنا چاہیے, بستر پہ لیٹے پیمپر پہننا چاہیے. اگر اس قابل ہو تو بتا دو کہ ہم تو پیمپر کے قابل ہیں, ابھی ہم چھوٹے ہیں, تو پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو کیا بات کہہ رہا تھا, اور اس سے آگے بھی تو بڑھ گئے تھے. اب دیکھو بتاؤ بھول گئے اتنی بات کرنے سے. ہاں مزے, شیطانی مزے میں, شیطانی کاموں میں مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور خدا تعالی نے خود اس کو فرمایا ہے کہ ہم نے فضول کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے, لیکن یہ تو دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. انجام کیا ہوگا, انجام بھی بتلایا اللہ نے کہ شیطانی کاموں کا انجام جہنم ہے. خدا کی ناراضگی ہے, تلخی ہے, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, آفات ہیں, روزی کی تنگی ہے, مہلک بیماریاں ہیں, نہ سمجھ میں آنے والی بیماریاں ہیں. یہ بھی تو بتایا اللہ نے, انجام بھی تو بتایا ہے کہ اپنے نفس کی خواہش پر چلو گے, شیطان کے راستے پر چلو گے. یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. ہم مان رہے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ لذت نہیں ہے, لیکن دیکھو کہ کیسی لذت ہے, مجرمانہ ہے اور تھوڑی سی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد عذاب اور بے چینی, بے سکونی. یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. کیسا بلیغ شعر ہے, ایک مصرع کے اندر کتنی بڑی نصیحت ہے کہ لذت تو مانی ہے لیکن مجرمانہ لذت ہے, اور ساتھ میں تھوڑی سی ہے, عارضی ہے. جب گناہ ختم ہو جائے کتنا گناہ کرے گا, کتنا حرام مزہ لے گا, اس کے بعد کیا ہوگا, اب بے چینی بے چینی, عذاب ہی عذاب ہے. کتنی بدنگاہی کر لے گا, کتنی پریکٹس کر لے گا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اسردگی اور عذاب اور پریشانی اور بے چینی اور بیماریاں, کمزوریاں. تو کیا فائدہ ہے ایسی لذت کا. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوست ہو ناراض ہوتا ہے. تو یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. اپنے پالنے والے سے بغاوت کرنے والا کیسے چین سے رہ سکتا ہے. وہ پالنے والا معمولی پالنے والا نہیں ہے, ہمارے تمہارے جیسا پالنے والا نہیں ہے. یہ بلی پال لی, کتا پال لیا, ایک پال لیا, دو پال لیا, دس جانور پال لیے, وہ تو سارے عالم کو پال رہا ہے, پوری کائنات کو وہ پال رہا ہے. کتنے عالم ہیں, سارے عالم کو, عالمین کو پال رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس عالمین میں کتنے عالم ہیں ہمیں کیا معلوم, خدا کو معلوم ہے کتنے عالم وہ پال رہا ہے. ہاں تو پھر ایسے پالنے والے سے بغاوت کرنا کتنی حماقت ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایسا باغی جو ہے, ایسا دشمن خدا وہ انٹرنیشنل ڈھونکی اور منکی ہے, اور کیا کچھ کہہ دو اس کو وہ کم ہے. انتہائی بیوقوف ہے جو خدا کی ناراضگی کا کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. تو یہ جو بات ہے غیروں کی نقالی, یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے. غیروں کی نقالی اس سے بھی خطرناک بات ہے کہ ظالم تم میرے ہوتے ہوئے دوسروں کی نقالی کرتے ہو, میرے بتلائے ہوئے بہترین نمونے کے خلاف تم جانوروں کی نقالی کرتے ہو. جانوروں کی, جن کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے, اور جن کو میں نے خود کہہ دیا کہ اولائک کل انعام بل ہم اضل, میں تو ان کو گمراہ بتلا رہا ہوں. میں ان کا پیدا کرنے والا, سارے عالم کا پیدا کرنے والا, میں تو ان کو گمراہ بتا رہا ہوں, ضال بتا رہا ہوں, جانور سے بدتر بتا رہا ہوں. تم ظالموں میرے بنائے ہوئے بہترین نمونے کو چھوڑ کر جانوروں کی نقالی کرتے ہو. یہ بہت خطرناک بات ہے غیروں کی وجہ بنانا, خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے. ہاں میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا جرم حکومت کے اندر بغاوت ہے. یہ بغاوت والے کو سوا پھانسی کے کوئی سزا نہیں ہوتی. جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کی سزا پھانسی ہے. ہاں تو خدا تعالی کے خلاف جو بغاوت کرے گا اس کو کیا حال ہوگا. اس لیے بھائی باغیوں کے نقل مت بناؤ, مغلوب حالت میں نہ رہو. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تختی کڑی کی کڑی. کتنے جوانوں کا انتقال سننے میں آیا, ناچ رہے تھے مر گئے, اچانک مر گئے. میوزک بجاتے جا رہے تھے ہائی روف میں, ہمارے کسی نے بتایا تھا دوست نے, اس نے دیکھا کہ وہ دھوم دھام سے جا رہے تھے. کیونکہ پکنک پہ جاتے ہیں لڑکے, تو جتنے ہمارے دوست وین والے ہیں جاننے والے, وین کا کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دھندہ ہی نہیں ملتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گانا اس میں ہونا چاہیے, ریکارڈنگ ہونی چاہیے, ہمیں سادی وین نہیں چاہیے, ہمیں تو دھوم دھڑکا چاہیے, گانا بجانا ہے اس میں. وہ نہیں ہوتا تو وہ وین کرائے پہ لیتے نہیں, بےچارے پکنک پہ نہیں چلتی ان کی وین. حتیٰ کہ اسکول کے لڑکے بھی یہی مانتے ہیں کہ یار میوزک ہونی چاہیے. صبح صبح شیطانی کام سے جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں, جہنمی کاموں سے ابتدا کرتے ہیں. تو جا رہے تھے پکنک منانے, اور جو الٹی ہے وہ وین کئی کلاوازی کھائی, اور اس میں سے دو تین لڑکے تو اسی وقت مر گئے آن دا اسپاٹ. اور اس کے بعد جو کیا ہوا, ایمبولینس سے آئے, کتنے بچے, کیا ہوا, کیا فائدہ ہے ایسے کام کا ہے؟ خدا کے خلاف بغاوت کوئی عقل مندی کی بات ہے ذرا بھی نہیں. اس لیے بھائی کتنا بھی بڑا رشتہ ہو, کتنی بڑی رشتہ داری ہو, کتنا گہرا دوستانہ ہو, ہرگز خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں تعاون نہ کرو. ہاں تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. ہرگز ان کو شہ نہ دو, ہرگز ان کو عزت نہ دو, بلکہ ان کو اس فعل کے اعتبار سے ذلیل اور خوار سمجھو. ان سے ان کے اس ان افعال سے نفرت کرو. ضروری ہے نفرت کرنا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ایسے موقع پر تو ہدایت ہرگز مت قبول کرو, کسی کی دل شکنی کی پرواہ مت کرو. اپنے دین کی حفاظت میں دوسروں کا دل شکنی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ مفید ہے. دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے, ٹوٹتے ہمارا دین نہ ٹوٹے, ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو, ہمارا اللہ سے ناتا نہ ٹوٹے, اللہ سے ہمارا رشتہ نہ ٹوٹے. کیا ہم ان کے غلام ہیں, ان کے فرما بردار ہیں, ان کے موتی ہیں, اور ہماری کوئی دوسری جائے پناہ بھی نہیں ہے, دوسری کوئی قید بھی نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی تقریب ہو, کوئی موقع ہو, ان یہود و نصارہ کا یا ہندوؤں کا, ابھی کل بتا رہے تھے کہ ہم نے حضرت سے سنا یہ واقعہ کہ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے ہندوستان میں, ہولی کھیلی جا رہی تھی, ہولی کا دن تھا, وہ پان کھا رہے تھے, انہوں نے میزان ایک گدھے کے اوپر پچکاری مار دی کہ تجھ سے کوئی ہولی نہیں کھیل رہا, میزان ماری. ان کو دیکھا گیا خواب میں کہ وہ پھنس گئے, اور جو ہے وہ مشکل میں پھنس گئے, اور خدا تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیوں غیروں کی شباہت کی، تو نے کیوں ان کے اس میں حصہ لیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تو غیروں کے طریقوں سے بالکل بچوں، سر پر وضع قطع انگریزی بالکی نہ ہو، یہود و نصارہ کی ہرگز نہ ہو، بلکہ اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع ہو، گالوں پر انہی کے جیسے بال ہوں، اور لباس جسم پر انہی کے جیسا ہو، اور انہی کے جیسے ٹخنا کھلا ہوا ہو، انہی کے جیسا سب کردار اور گفتار اور رفتار ہو، تو پھر کیا بات ہے، ہے نا؟ کس قدر تیزی سے ترقی ہوتی ہے، ہے نا؟ اگر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك فإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك رواه أحمد وابن ماجه. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند تعالی فرماتا ہے، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لے، میں تیرے دل میں غنا یعنی بے پرواہی یعنی مخلوق سے بے پرواہی بھر دوں گا، اور فقر احتیاج کے سوراخوں کو بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر و افلاس کے سوراخوں کو بھی بند نہ کروں گا. تو صحیح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا یہ دنیا میں چین اور آرام اور سکون والی زندگی اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ اپنے مولا کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کرے، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو دنیا کی حوث اور فکر سے ہر وقت اس کی زندگی تلخ رہے گی، اور ملے گا اتنا ہی جتنا قسمت میں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی عبادت اور اپنی یاد کے لیے اللہ ہم کو فارغ کر لے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نکاح کی سنتیں. مضمون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مضمون ہے. یہ منگنی آج کل کی جیسی ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے. منگنی یہی ہے کہ پیغام دے دے اور رشتے کو پکا کر لے سادگی کے ساتھ، اور پھر جلد از جلد نکاح کر دیں. جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے. حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سن 9 ہجری غزوات کے بیان میں ربیع الاول میں ایک لشکر رحاق بن سفیان کی ہمراہی میں بنی کلاب کی طرف بھیجا، اور بعد قتال کے کفار کو ہزیمت ہوئی. پھر ربیع الاخر میں علقمہ بن مدلجی کو حبشہ کی طرف بھیجا اور کفار بھاگ گئے. پھر ایک لشکر عبیداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا، اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت خانہ منہدم کرنے کے لیے جو کہ قبیلہ طے میں تھا بھیجا. حاتم طائی اسی قبیلے سے تھا، چنانچہ وہ بت خانہ منہدم کیا گیا اور کچھ قیدی پکڑے گئے. حاتم کے بیٹے عدی بھاگ گئے اور ان کی بہن قید کی گئیں. آپ نے ان کی بہن کو ان کی درخواست پر رہا کر دیا، اور سواری بھی تھی. اس نے عدی سے جا کر تعریف کی، عدی آئے اور مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا، ہم سب کو عمل کی توفیق